غرض میرے وجود میں ایک حصہ اسرائیلی ہے اور ایک حصہ فاطمی، اور میں دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں، اور حدیث اور آثار کو دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آنے والے مہدی آخر الزمان کی نسبت یہی لکھا ہے کہ وہ مرکب الوجود ہوگا، ایک حصہ بدن کا اسرائیلی اور ایک حصہ محمدی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ جیسا کہ آنے والے مسیح کے منصبی کاموں میں بیرونی اور اندرونی اصلاح کی ترکیب ہے، یعنی یہ کہ وہ کچھ مسیحی رنگ میں ہے اور کچھ محمدی رنگ میں کام کرے گا، ایسا ہی اس کی سرشت میں بھی ترکیب ہے۔ غرض اس حدیث امامکم منکم سے ثابت ہے کہ آنے والا مسیح ہرگز اسرائیلی نبی نہیں ہے، بلکہ اسی امت میں سے ہے، جیسا کہ ظاہر نص یعنی امامکم منکم اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس تکلف اور تعویل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر امتی بن جائیں گے اور نبی نہیں رہیں گے، کوئی قرینہ موجود نہیں، اور عبارت کا حق ہے کہ قبل وجود قرینہ اس کو ظاہر پر حمل کیا جائے، ورنہ یہودیوں کی طرح ایک تحریف ہوگی۔ غرض یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیلی دنیا میں آ کر مسلمانوں کا جامہ پہن لے گا اور امتی کہلائے گا، یہ غیر معقول تعویل ہے جو قوی دلائل چاہتی ہے۔ تمام نصوص حدیثیہ اور قرآنیہ کا یہ حق ہے کہ ان کے معنی ظاہر عبارت کے روح سے کیے جائیں اور ظاہر پر حکم کیا جائے جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ پیدا نہ ہو، اور بغیر قرینہ قویہ صارفہ ہرگز خلاف ظاہر معنی نہ کیے جائیں، اور امامکم منکم کے ظاہری معنی یہی ہیں، جو وہ امام اسی امت محمدیہ میں پیدا ہوگا۔ اب اس کے برخلاف اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیلی جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہی دنیا میں دوبارہ آ کر امتی بن جائیں گے، تو یہ ایک نیا دعویٰ ہے جو ظاہر نص کے برخلاف ہے، اس لیے قوی ثبوت کو چاہتا ہے، کیونکہ دعویٰ بغیر دلیل کے قابل پذیرائی نہیں۔ اور ایک دوسرا قرینہ اس پر یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ سرخ رنگ لکھا ہے، جیسا کہ عام طور پر شامی لوگوں کا ہوتا ہے، ایسا ہی ان کے بال بھی خمدار لکھے ہیں، مگر آنے والے مسیح کا رنگ ہر ایک حدیث میں گندم گوں لکھا ہے اور بال سیدھے لکھے ہیں، اور تمام کتاب میں یہی التزام کیا ہے کہ جہاں کہیں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے حلیہ لکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو ضرور بالالتزام اس کو احمر یعنی سرخ رنگ لکھا ہے، اور اس احمر کے لفظ کو کسی جگہ چھوڑا نہیں، اور جہاں کہیں آنے والے مسیح کا حلیہ لکھنا پڑا ہے تو ہر ایک جگہ بالالتزام اس کو آدم یعنی گندم گو لکھا ہے، یعنی امام بخاری نے جو لفظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہیں جس میں ان دونوں مسیحوں کا ذکر ہے، وہ ہمیشہ اس قاعدے پر قائم رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ بنی اسرائیلی کے لیے احمر کا لفظ اختیار کیا ہے، اور آنے والے مسیح کی نسبت آدم یعنی گندم گو کا لفظ اختیار کیا ہے۔ بس اس التزام سے جس کو کسی جگہ صحیح بخاری کی حدیثوں میں ترک نہیں کیا گیا، بجز اس کے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیلی اور تھا، اور آنے والا مسیح جو اسی امت میں سے ہوگا اور ہے، ورنہ اس بات کا کیا جواب ہے کہ تفریق حلیتین کا پورا التزام کیوں کیا گیا؟ ہم اس بات کے ذمہ وار نہیں ہیں، اگر کسی اور محدث نے اپنی ناواقفی کی وجہ سے احمر کی جگہ آدم اور آدم کی جگہ احمر لکھ دیا ہو، مگر امام بخاری جو حافظ حدیث اور اول درجے کا نقاد ہے، اس نے اس بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں لی جس میں مسیح بنی اسرائیلی کو آدم لکھا گیا ہو یا آنے والے مسیح کو احمر لکھا گیا ہو، بلکہ امام بخاری نے نقل حدیث کے وقت اس شرط کو عمدن لیا ہے اور برابر اول سے آخر تک اس کو ملحوظ رکھا ہے، بس جو حدیث امام بخاری کی شرط کے مخالف ہو وہ قبول کے لائق نہیں۔ اور من جملہ ان دلائل کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت 111۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جو اس لیے نکالی گئی ہو کہ تا تم تمام دجالوں اور دجال موعود کا فتنہ فرو کر کے اور ان کے شر کو دفع کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں الناس کا لفظ بمعنی دجال موعود بھی آتا ہے، اور جس جگہ ان معنوں کو قرینہ قویہ متعین کرے تو پھر اور معنی کرنا معصیت ہے۔ چنانچہ قرآن شریف کے ایک اور مقام میں الناس کے معنی دجال ہی لکھا ہے، اور وہ یہ ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، سورۃ المومن آیت 58۔ یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اسرار اور عجائبات پر ہیں، دجال ماہود کی تباہی کی بناوٹ اس کے برابر نہیں۔ یعنی گو وہ لوگ اسرار زمین و آسمان کے معلوم کرنے میں کتنی ہی جانکاہی کریں اور کیسے ہی تب و قاد لاویں، پھر بھی ان کی طبیعتیں ان اسرار کے انتہا تک پہنچ نہیں سکتی۔ یاد رہے کہ اس جگہ بھی مفسرین نے الناس سے مراد دجال ماہود ہی لیا ہے، دیکھو تفسیر معالم وغیرہ۔ اور قرینہ قویہ اس پر یہ ہے کہ لکھا ہے کہ دجال ماہود اپنی ایجادوں اور صنعتوں سے خدا تعالیٰ کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور اس طرح پر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس بات کا سخت حریص ہوگا کہ خدائی باتیں جیسے بارش برسانا اور پھل لگانا اور انسان وغیرہ حیوانات کی نسل جاری رکھنا اور سفر اور حضر اور صحت کے سامان فوق العادت طور پر انسان کے لیے مہیا کرنا، ان تمام باتوں میں قادر مطلق کی طرح کاروائیاں کرے اور سب کچھ اس کے قبضۂ قدرت میں ہو جائے اور کوئی بات اس کے آگے انہونی نہ رہے۔ اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اور خلاصہ مطلب آیت یہ ہے کہ زمین آسمان میں جس قدر اسرار رکھے گئے ہیں جن کو دجال بذریعہ علم طبی اپنی قدرت میں کرنا چاہتا ہے، وہ اسرار اس کے اندازے جودت طبع اور مبلغ علم سے بڑھ کر ہیں۔ اور جیسا کہ آیت ممدوحہ میں الناس کے لفظ سے دجال مراد ہے، ایسا ہی آیت اخرجت للناس میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے، کیونکہ تقابل کے قرینے سے اس آیت کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ کنتم خیر الناس اخرجت لشر الناس، اور شر الناس سے بلا شبہ گروہ دجال مراد ہے، کیونکہ حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ آدم سے قیامت تک شر انگیزی میں دجال کی مانند نہ کوئی ہوا اور نہ ہوگا، اور یہ ایک ایسی محکم اور قطعی دلیل ہے کہ جس کے دونوں حصے یقینی اور قطعی اور عقائد مسلمہ میں سے ہیں۔ یعنی جیسا کہ کسی مسلمان کو اس بات سے انکار نہیں کہ یہ امت خیر الامم ہے، اسی طرح اس بات سے بھی انکار نہیں کہ گروہ دجال شر الناس ہے، اور اس تقسیم پر یہ دو آیتیں بھی دلالت کرتی ہیں جو سورہ لم یکن میں ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، سورہ بینہ آیت 7-8۔ دیکھو اس آیت کی روح سے ایک ایسے گروہ کو شر البریہ کہا گیا ہے جس میں سے گروہ دجال ہے، اور ایسے گروہ کو خیر البریہ کہا گیا ہے جو امت محمدیہ ہے۔ بہرحال آیت خیر امت ان کا لفظ الناس کے ساتھ مقابلہ ہو کر قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ الناس سے مراد دجال ہے، اور یہی ثابت کرنا تھا۔ اور اس مقصد پر ایک یہ بھی بزرگ قرینہ ہے کہ خدا کی عادت حکیمانہ یہی چاہتی ہے کہ جس نبی کے عہد نبوت میں دجال پیدا ہو، اسی نبی کی امت کے بعض افراد اس فتنہ کے فرو کرنے والے ہوں، نہ یہ کہ فتنہ تو پیدا ہوئے عہد نبوت محمدیہ میں اور کوئی گزشتہ نبی اس کے فرو کرنے کے لیے نازل ہو۔ اور یہی قدیم سے اور جب سے کہ شریعتوں کی بنیاد پڑی سنت اللہ ہے کہ جس کسی نبی کے عہد نبوت میں کوئی مفسد فرقہ پیدا ہو، اسی نبی کے بعض جلیل الشان وارثوں کو اس فساد کے فرو کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ ہاں اگر یہ فتنہ دجال کا حضرت مسیح کے عہد نبوت میں ہوتا تو ان کا حق تھا کہ خود وہ یا کوئی ان کے حواریوں اور خلیفوں میں سے اس فتنے کو فرو کرتا، مگر یہ کیا اندھیر کی بات ہے کہ یہ امت کہلاوے تو خیر الامم مگر خدا تعالیٰ کی نظر میں اس قدر نالائق اور نکمی ہو کہ جب کسی فتنہ کے دور کرنے کا موقع آوے تو اس کے دور کرنے کے لیے کوئی شخص باہر سے معمور ہو اور اس امت میں کوئی ایسا لائق نہ ہو کہ اس فتنہ کو دور کر سکے۔ گویا اس امت کی اس صورت میں وہ مثال ہوگی کہ مثلا کوئی گورنمنٹ ایک نیا ملک فتح کرے جس کے باشندے جاہل اور نیم وحشی ہوں، تو آخر اس گورنمنٹ کو مجبوری سے یہ کرنا پڑے کہ اس ملک کے مالی اور دیوانی اور فوجداری کے انتظام کے لیے باہر سے لائق آدمی طلب کر کے معزز عہدوں پر ممتاز کرے۔ سو ہرگز عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی کہ جس امت کے ربانی علماء کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء اسرائیلی پیغمبروں کی طرح ہیں، اخیر پر ان کی یہ ذلت ظاہر کرے کہ دجال جو خدائے عظیم القدرت کی نظر میں کچھ بھی چیز نہیں، اس کے فتنے کے فرو کرنے کے لیے ان میں مادہ لیاقت نہ پایا جائے۔ اس لیے ہم اسی طرح پر جیسا کہ آفتاب کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ آفتاب ہے۔ اس آیت کن تم خیر امت اخرجت لن ناسے سورہ آل عمران آیت 111 کو پہچانتے ہیں اور اس کے یہی معنی کرتے ہیں کہ کن تم خیر امت اخرجت لشر ناسے الذی ہو الدجال الماہود۔ یاد رہے کہ ہر ایک امت سے ایک خدمت دینی لی جاتی ہے اور ایک قسم کے دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ پڑتا ہے۔ سو مقدر تھا کہ اس امت کا دجال کے ساتھ مقابلہ پڑے گا، جیسا کہ حدیث نافع بن عتبہ سے مسلم میں صاف لکھا ہے کہ تم دجال کے ساتھ لڑو گے اور فتح پاؤ گے۔ اگرچہ صحابہ دجال کے ساتھ نہیں لڑے، مگر حسب منطوق آخرین منہم مسیح موعود اور اس کے گروہ کو صحابہ قرار دیا۔ نوٹ: النافع ابن عتبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ ثم فارس فیفتح اللہ ثم تغزون الروم فیفتح اللہ ثم تغزون الدجال فیفتح اللہ۔ رواہ مسلم، مشکات شریف، باب الملاہم، صفحہ 466، مطبعہ مجتبائی، دہلی۔ منہو: اب دیکھو، اس حدیث میں بھی لڑنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو امت ہیں قرار دیا، اور یہ نہ کہا کہ مسیح بنی اسرائیلی لڑے گا، اور نزول کا لفظ محض اجلال اور اکرام کے لیے ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اس پرفساد زمانے میں ایمان ثریا پر چلا جائے گا، اور تمام پیری مریدی اور شاگردی استادی اور افادہ استفادہ معرض زوال میں آ جائے گا، اس لیے آسمان کا خدا ایک شخص کو اپنے ہاتھ سے تربیت دے کر بغیر توسط زمینی سلسلوں کے زمین پر بھیجے گا، جیسے کہ بارش آسمان سے بغیر توسط انسانی ہاتھوں کے نازل ہوتی ہے۔